इस इल्म की पहुंच उतनी ही है जितना खुदावंद आलम की वसअत। तवज्जो रखिएगा, मन अरेफा रब्बा, मन अरेफा नफ्सा फकत अरेफा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचान लिया, तवज्जो रखिएगा, उसने अपने खुदा को पहचान लिया। मारफत नफ्स मुकद्दमा और जीना है मारफत रब का। क्या रब की कोई हद मुअय्यन है? नहीं। महदूद किया जा सकता है ज़ाते बारी चाला को? हरगिज नहीं। क्या उसको जमानों के अंदर तकसीम किया जा सकता है? हरगिज नहीं। वल अव्वलो वल आखिर वल ज़ाहिरो वल बातिन, वो अव्वल भी है और अव्वलों का अव्वल है, आखिर का आखिर है, जाहिर का जाहिर है और बातिन का बातिन है। इसका मतलब यह है उसकी कोई हद नहीं है, उसे मुअय्यन और महदूद नहीं किया जा सकता। तो फिर इस हदीस का मफहूम क्या हुआ कि जिसने मारफत नफ्स हासिल की उसने अपने रब की मारफत हासिल कर ली। तो इल्म इरफान की पहुंच दर हकीकत मारफत इलाही तक है और मारफत इलाही की कोई हद नहीं है। बस इसका मतलब यह है इल्म इरफान जब तक इंसान आगाही और शऊर के साथ इस इल्म की रोशनी में चलता रहेगा उसका सफर खुदा की तरफ जारी और सारी रहेगा। यह है इस इल्म की पहुंच। अच्छा, इस इल्म का फ़ायदा क्या हुआ वो मैंने इस हदीस शरीफ की रोशनी में आपके सामने अर्ज़ कर दिया, मन अरेफा नफ्सहू फ़कत अरेफा रब्बहू, जिसने अपने आप को पहचाना, नफ्स को पहचाना, उसने अपने रब को पहचान लिया। ये मौजू क्यों इंतखाब किया है इरफान सादिक व इरफान कासिब? इसलिए कि इस ज़माने में कि जो जिसे हम आखिरी ज़माने से ताबीर करते हैं कई वजूहात की बिना पर और दलील की बुनियाद पर, ये वो ज़माना है कि जो अपने इर्तका की तरफ जा रहा है, तरक्की की तरफ जा रहा है। क्योंकि हमें इल्म है कि ये वो ज़माना है कि जब ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अज़ल्लाहु ताला फ़र्जहु शरीफ नज़दीक है और इमाम जब आएंगे, और इमाम कौन है? आइम्मा अहले बैत कौन है? जिनके पास सबसे ज़्यादा एक इस्म आज़म के अलावा अल्लाह ने सारे इस्म आज़म मोहम्मद आले मोहम्मद को अता कर दिए। और फिर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के बारे में मिलता है कि जब इमाम आएंगे अब तक जितना इल्म ज़मीन पे फैला हुआ है वो सिर्फ दो हरूफ पर मुश्तमिल है, इमाम जब आएंगे तो बकिया सारे हरूफ अपने साथ लेकर आएंगे। आज उन दो हरूफ की वजह से कि जिसे मोहम्मद और आले मोहम्मद ने हम तक पहुंचाया तो इतनी तरक्की है। तवज्जो कीजिएगा, जब इमाम आएगा तो ज़माना कितनी तरक्की कर जाएगा, अब हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि ज़माना कितनी तरक्की करेगा। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए इंसान क्या कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन जब इमाम आएंगे यदहु अला रुसिहिम, इमाम अपने सर को इंसानियत के सर पर रखेंगे। इसका मतलब यह है, इसका मतलब ये नहीं कि इमाम सबके सरों पे हाथ फेरेगा, इस ये किनाया है इमाम की उस इमामत का कि जितनी भी इंसानियत है वो इमामत के जेर साया आ जाएगी, जेर साया, और फिर उनकी अकलें कमाल की तरफ जाएंगी। चुनाचा इंसानी अकल तरक्की कर रही है और यही वजह है कि कुरान करीम की कुछ आयात के बारे में हमें मिलता है कि अल्लाह ताला ने ये आखिरी ज़माने वालों के लिए नाज़िल की हैं। क्यों? इसलिए कि उनका तअम्मुक, उनका तफक्कुर, उनका गौर खौस इतना बढ़ जाएगा कि वो कुरान की बाज़ आयात की कुन हो मारफत और हकीकत तक पहुँच जाएंगे। नू तो मोहम्मद आले मोहम्मद जानते हैं, लेकिन आम लोगों की बात की जा रही है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस कलाम इलाही की हकीकत तक पहुंच जाएंगे। इसका मतलब यह कि उस ज़माने में लोगों की मारफत इतनी ज़्यादा तरक्की कर चुकी होगी, मारफत का जो दर्जा है वो बहुत बुलंद हो चुका होगा। इस ज़माने में कि जो इल्म इरफान है, जो मारफत सिखाता है, जो आदाब बंदगी सिखाता है, جو در حقیقت اسرار بندگی کو ہمارے سامنے کھولتا ہے اور کائنات کو مسخر کرنے کے لیے ہمیں آمادہ و تیار کرتا ہے. یہ علم آہستہ آہستہ کیا ہے, اس کی نقل اختیار کی جائے گی. اس لیے میں نے عرفان کاذب کا لفظ استعمال کیا ہے. اس لیے کہ تصور کیجئے کہ یہ جو ہم تاریخ میں سنتے ہیں مولا علی کے فضائل کو چرایا گیا, وہ آیتیں جو مولا کائنات کی شان میں نازل ہوئیں اسے اپنے لیے لکھوایا گیا ہے یا نہیں ہے, اور جو مذمت میں منافقوں کی نازل ہوئی تھی ان کو مولا کائنات کے لیے لکھوایا گیا. توجہ کیجئے گا. ابھی اتفاق سے میں کل ایک جگہ حیدرآباد میں خطاب کر رہا تھا تو ایک نقطہ آیا تھا, تو آپ کے ذوق سلیموں کو دیکھتے ہوئے یہاں پر بھی عرض کر دیتا, درود بھیجیے محمد و آل محمد. کچھ لوگ پست قد کے ہوتے ہیں, وہ کچھ بھی کر لے ان کا قد نہیں بڑھ سکتا. کچھ لوگ پست قد کے ہوتے ہیں, کوہتا قد کے ہوتے ہیں, ان کا قد نہیں بڑھ سکتا. تاریخ میں بھی کچھ ایسے کم ظرف لوگ تھے جو فضائل انسانی کے لحاظ سے پست قد کے تھے, انہوں نے اپنے قد کو اونچا کرنے کے لیے جی علی کی قبا اور ابا کو اختیار کرنا شروع کیا کہ ہم شاید بڑے ہو جائیں, ناموں کے لگانے سے, صفات کے اختیار کر لینے سے, جی ٹیگ لگا لینے سے, گھروں پہ تختی لگا لینے سے انسان حقیقت نہیں. بچے کو دیکھا نا آپ نے, بڑوں کی چپل پہن کے گھومتے اور پورے گھر میں شور مچاتے پھرتے. یہ بچوں کی عادت کیا ہوتی ہے, ہم بڑے ہو گئے ہیں ہمیں توجہ دو, ہمیں امپورٹنس دو, ہمیں دیکھا جائے, ہمیں سنا جائے. تاریخ کے بھی کچھ کوہتا قد کے افراد ایسے تھے جن میں فضائل انسانی نہیں تھے, اس لیے انہوں نے علی کے فضائل کو اپنانا شروع کر دیا اور انہوں نے یہ چاہا کہ علی کے فضائل اپنا کر مثلا ہم اپنا نام پیدا کر لیں گے. بالآخرے کسی کے فضائل کو اپنے لیے گڑھ لینا یہ بھی ایک جھوٹ ہے. اب جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے نا, جھوٹ تو جھوٹ ہے, دو قدم چار قدم چلے گا, جس کو ہماری فلسفے کی زبان میں کہا جاتا ہے پائے اس سے دلال یہ چوبین بوت, اس دلال کے پاؤں لکڑی کے پاؤں ہوتے بے ساکی کے, دو چار قدم چلے گا انسان بھاگ دوڑ نہیں سکتا. اسی طرح جھوٹ کے پاؤں نہیں تھے, دو چار سال چلے گا اس کے بعد ختم ہو جائے گا. اب یہی جھوٹ جو آپ نے سن رکھا ہے کہ بکری تھی وہ جو ہے چالیس پارے کھا گئی, دس پارے کھا گئی, چالیس پاروں کا قرآن ہے تمہارا. تو میں نے کہا بکری بھی کیا بکری ہے جناب, آئی کیو لیول دیکھیے, بکری کا گنتی بھی آتی ہے اس کو, توجہ ہے, بکری بھی کیا بکری ہے, آئی کیو لیول دیکھیے, بکری کو گنتی بھی آتی ہے, اسے شعور بھی ہے کہ 30 تک قرآن ختم ہو جاتا ہے مسلمانوں کا اور 31 پارے سے 40 پارے تک شیعوں کا قرآن ہے, تو اس کا معلوم ہے 31 کہاں سے شروع ہوتا ہے 40 کہاں پہ ختم ہوتا ہے. اب جھوٹ کے پاؤں تو نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ آئی کیو لیول اتنا ہے. اب اس زمانے میں کاغذ تو تھے نہیں نا, کہ پتے تو تھے نہیں کہ پتوں پہ لکھا جائے, چرم پہ لکھے جاتے تھے قرآن, کھال پہ لکھے جاتے تھے قرآن. اب کم سے کم دو بائی دو کا تو کوئی, یا ایک بائی دو فٹ کا تو ایک ٹکڑا ہوگا نا چرم کا. اب 10 پاروں کو لکھا جائے توجہ کیجئے گا تو کتنے پارے ہو جائیں گے, کم سے کم 40 پیس تو ہونے چاہیے میرے حساب سے 10 پاروں کو لکھنے کے لیے, کم سے کم 1 × 2 کے فٹ کے 2 40 کم سے کم ہونے چاہیے, تب جا کے 10 پارے لکھے جائیں گے, توجہ رکھے گا. تو بکری کو اتنی فرصت مل گئی ماشاءاللہ سے کہ وہ 40 ٹکڑوں کو چرم کے کھا جائے. بکری جو سبزہ کھائے یہ کیسی بکری ہے کہ وہ چرم کھا جائے, اور اتنی دیر تک کھاتی رہے کہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہو کہ اس قرآن کھایا جا رہا ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. تو ایسا نے کہنا بھی جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, تو یہ جھوٹ تاریخ میں لگائے جاتے رہے. تو لوگوں نے کیا کیا, فضائل کو اختیار کرنا شروع کیا, اور جیسے جیسے زمانہ گزرتا رہا انہوں نے آئمہ کے دور میں یہ کام جو ہے شدت اختیار کرتا چلا گیا, اور جتنا جتنا امام زمانہ کا زمانہ نزدیک آیا آپ دیکھیں کہ 7ویں امام سے لے کر اور 11ویں امام تک بہت شدت کا دور ہے. 7ویں امام قید, 8ویں امام کو بلایا جا رہا ہے, 9ویں امام پھر وہ اسی طرح دسویں امام، گیارہویں امام کو دوبارہ مدینے سے بلایا گیا، کہ بڑی تنگ زندگی کر دی گئی تھی اہل بیت پر، عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا تھا، یہ سب تیاری تھی تاکہ وہ نہ آئے جس کا انتظار ہو رہا ہے۔ دشمن کو پتا تھا، ایسا نہیں کہ انہوں نے اسٹڈی نہیں کیا تھا۔ یہ جو آپ کو علم ہوتا ہے کہ امام زمانہ کی والدہ کے شکم مبارک میں حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوتے آخری رات تک، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حمل کے آثار ظاہر نہیں ہوتے، مخفی ولادت ہوتی حضرت موسیٰ کی، اسی طریقے سے امام کے گھر میں ایک دو افراد کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا کہ آج امام زمانہ کی ولادت ہونے والی ہے۔ تو اس زمانے میں جو دشمن اتنا اپ ڈیٹ تھا، تو اب وہ اس امام سے مقابلہ کرنے کے لیے، اچھا یہ باتیں ہمیں ہضم نہیں ہوتی ہیں، بقول ہمارے ایک دوست کے کہ ہم تلوار چلاتا والی، خندق پار کرتا والی، قلعہ خیبر کو فتح کرتا والی، من کنت مولاہ فہذا علی مولا والی، تو ہضم ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں نماز والا علی، روزے والا علی، یہ علی ہضم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب بات کی جاتی ہے کہ امام زمانہ کے خلاف جو دشمن قوتیں وہ تیاری کر رہی ہے، یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ مولانا دشمن کو کیا فکر پڑی ہے امام زمانہ کے لیے؟ عزیزان گرامی، ایک کتاب ابھی میں نے ترجمہ کی ہے فارسی سے، بنیاد گرائی فنڈامنٹلزم، اگر میں نے تو خیر ترجمہ کر کے دے دی، انشاءاللہ اگر چھپ جائے وہ جیسے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، تو اس کو پڑھیے گا اور اس سے اندازہ ہوگا کہ دشمن دور رسالت مآب سے پہلے سے تیاری کر رہا ہے۔ ان کی کتابوں میں جو حقائق لکھے تھے، ان حقائق کو دیکھتے ہوئے وہ لوگ مکہ و مدینہ کی راہ میں آباد ہو گئے۔ یہ جو یہودی مدینہ میں آ کے آباد ہوئے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہاں ایک نبی آنے والا ہے اور اس نبی کی نسل سے ایک آخری حجت پیدا ہونے والی ہے جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھرے گی۔ ان میں کچھ وہ تھے جو ایمان لے آئے اور اسلام کی طرف آگئے، کچھ وہ تھے جو معاند کے معاند رہے اور خصومت پہ زندگی گزار دی، اور وہ نسل بعد نسل آج تک چلتی آ رہی ہے۔ عرفان کاذب در حقیقت مسلمانوں کو حقیقت امر الہی سے دور کرنے کے لیے ایک ایسا جھانسا ہے، ایک ایسا قدم ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کو حقیقت معرفت رب سے دور کیا جائے، تاکہ ایک نقلی چیز جو ہے وہ ان کے سامنے، جان شدہ چیز ان کے سامنے پیش کی جائے۔ جیسے کہ آپ مارکیٹ میں دیکھتے ہیں کہ ایک اصل چیز ہوتی ہے، ایک نقل چیز ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو ممتاز کرنا نقل کو اصل سے ممکن نہیں ہوتا، سائز وہی، ڈبیا وہی، شیشی وہی، لیبل وہی، فارمولا وہی، حتیٰ کہ پتہ تک جو لکھا جاتا ہے وہی لکھا جاتا ہے، سب کچھ وہی ہوتا ہے، لیکن جو محلول اندر ہے، جو دوا اندر ہے، وہ مختلف ہوتی ہے، اس میں کوئی نہ کوئی فارمولے میں کوئی نہ کوئی چیز کم یا زیادہ ہوگی۔ جیسے کہ اب ایک تحقیق آ رہی ہے، پولیو کے قطرے مخالفت ہوتی تھی، لیکن آج پتہ چلا کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ملائی جا رہی ہیں جو انسانی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اب یہ تحقیقی موضوع ہے، ایک ڈاکٹر صاحب سے اس موضوع پہ کافی بات ہوئی میری، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو ان کے جب سوال رکھے گئے، تو کیونکہ ہمارے ایک دوست مولانا طب کے شعبے سے وابستہ رہے ہیں، پھر عالم دین بن گئے، انہوں نے ان سے کافی ڈیبیٹ کی، تو بالآخر وہ خاموش ہو گئے۔ تو آج پتہ چلا کہ جناب اور ریسرچ آ رہی کہ اس میں کچھ ایسے جراثیم ہیں۔ اب یہ تحقیقی موضوع ہے، یعنی یہ کوئی حرف آخر نہیں کہ حتماً ایسا ہی ہو سکتا ہے، اس سے کم ہو، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو۔ دشمن پوری تیاری کر رہا ہے، عرفان کاذب در حقیقت ایک ایسا نقلی علم تیار کیا جائے گا کہ جو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ اور یہ صرف علم عرفان میں نہیں ہے، ہر وہ چیز جو مسلمانوں کو خصوصاً بالاخص اہل تشیع کو امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے آمادہ تیار کرنے کے لیے ہے، ہر اس چیز کا نقل تیار کیا جائے گا، اس کو جعل کیا جائے گا، اس کی ڈپلیکیٹ تیار کی جائے گی، تاکہ وہ قوم جو انتظار کر رہی ہے اپنے امام وقت کا، وہ قوم جو منتظر ہے کہ وہ آئیں اور پوری دنیا میں عدل و انصاف بھرے، اس کو مس گائیڈ کیا جائے، اسے گمراہ کیا جائے. بعض اوقات گمراہی کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ نے مثلا شمال کی طرف جانا ہے، آپ مشرق کی جانب مڑ جائیں، یہ بھی گمراہی ہے، یعنی راہ کو گم کر دینا. ایک معنی گمراہی کا یہ ہے کہ جس میں جہت اور سمت کو موڑ دیا جاتا ہے. توجہ رکھیے گا، بعض اوقات شیطان آپ سے کہے گا کہ نماز نہ پڑھو، عزاداری نہ کرو، آپ کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، جی لعنت بھیجیں گے، کھڑے ہو جائیں گے عزاداری کے لیے، مجلس کے لیے، نماز کے لیے. ایک وقت ہے کہ نہیں، جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہو رہے ہیں، جب فرش عزا پہ آ رہے ہیں، تو وہ اب آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا، لیکن آپ کی جہت و سمت کو موڑ سکتا ہے. یہ اس پہلی صورتحال سے زیادہ خطرناک ہے کہ جس میں آپ کو اطمینان تو یوں تو میں نماز پڑھنے مسجد میں آ گیا، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، لیکن وہ آپ کی نیت، آپ کے نیت کی محرک کو تبدیل کر دے گا، نیت کی بنیاد کو تبدیل کر دے گا. نیت جو جہت اور سمت عطا کرتی ہے انسان کو، مثلا ریا آ جائے، دکھاوا آ جائے، شہرت آ جائے. نماز پڑھ رہے ہیں، صراط مستقیم پر ہیں، مسجد میں آ گئے، لیکن کیا ہے، سمت خدائی نہیں ہے، نیت خدائی نہیں ہے. عزاداری کرنے آ گئے، نام و نبوت ہے، شہرت ہے، کوئی بھی چیز ہو، مادی منافع ہوں، آپ کی سمت جو ہے وہ خدائی نہیں رہی. تو گمراہی کا ایک معنی یہ ہے کہ آپ کو اصل گمراہ کر دیا جائے، اصل آپ کی جو شمال جانا ہے آپ مشرق کے جانب موڑ دیں. ایک یہ ہے کہ نہیں، آپ راہ پہ رہیں لیکن آپ کی جہت کو تبدیل کر دیا جائے. اور علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ والی قسم کہ جس میں انسان رہتا راہ پر ہے لیکن اس کی جہت تبدیل کر دی جاتی ہے، یہ پہلی گمراہی سے زیادہ خطرناک ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. بس اس بنا پر پوری کوشش یہ کی جائے گی کہ عزاداری ہم سے نہیں چھینی جا سکتی، مسجد ہم سے خالی نہیں کرائی جا سکتی. دشمن یہ چاہے گا کہ جہت کو موڑ دیا جائے. جب جہت مڑ گئی، ڈائریکشن مڑ گئی، اب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، مثلا طہارت جسم ہے، طہارت لباس ہے، طہارت مکان ہے، ساری چیزیں مہیا، اذان بھی ہو گئی، امام بھی بہت اچھا ہے، آپ پیچھے کھڑے ہو گئے، لیکن اگر آپ کا چہرہ قبلہ رخ نہیں ہے، وہ سارے مقدمات ضائع و برباد ہو جائیں گے. توجہ رکھیے گا، جہت، ڈائریکشن، سمت، جس سو آپ کو کھڑا ہونا ہے وہی تبدیل ہو جائے، سارے مقدمات، جہت اتنی زیادہ ہے. آخری زمانے میں کوشش یہ کی جائے گی کہ ہماری اور آپ کی جہتوں کو بہت ہی مائنر مائنر ڈگریز کے ساتھ تبدیل کر دیا جائے. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے، ہنسا آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا، جیومیٹری پڑھی ہوگی، جب کوئی اینگل کریٹ کیا جاتا ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، لیکن جتنا جتنا یہ فاصلہ آگے پڑھتا چلا جاتا ہے، وہ خط ایک دوسرے سے بہت دور اور فاصلے پر ہوتے چلے جاتے ہیں. شروع میں بہت ہی معمولی ہوگا، اصل ناقابل بیان، ناقابل توجہ، مسامحتاً انسان کہے گا کوئی مسئلہ نہیں، چل جاتا ہے، ہو جاتا ہے، اتنی دقت نہیں کرنی چاہیے. لیکن کیا ہے، جتنا جتنا فاصلہ بڑھتا چلا جائے گا، اتنی ہی یہ دوری اور خلیج بڑھتی چلی جائے گی. خط متوازی اس لیے رکھا گیا ہے، خط متوازی اگر پیرلل ٹو لائنز رکھی جائیں تو یہ دونوں جتنا بھی آگے بڑھیں گی، توجہ رکھیے گا، یہ ایک ساتھ رہیں گی. کیوں؟ کیونکہ دوسری پہلی کے لیے، پہلی دوسری کے لیے معاون و مددگار ہے. یہ پہلی اس کو گمراہی کی طرف جانے نہیں دے گی، دوسری پہلی کی مدد کرے گی کہ دونوں کی سمت و سو ایک رہے. رسول اللہ نے یہی فرمایا تھا کہ میں دو خط متوازی چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت ہے. یہ ایک دوسرے
حافظ ہے، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ خط قرآن جو ہے خط اہل بیت سے جدا ہو جائے، خط اہل بیت خط قرآن سے جدا ہو جائے، یہ خط متوازی ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ جائیں گے، اور ان کا اینگل بھی کوئی اینگل نہیں ہے۔ توجہ رکھے، خدا نے ان کو قرار دیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے بچانے والے ہیں، تو قرآن کی بھی وہی نازل کرنے والا ہے۔ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا، کے لیے بھی یہی ہے کہ قرآن بھی ہماری طرف سے ہے تو امامت بھی ہماری طرف سے ہوگی، پر اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لَن يَفْتَرِقَا، فرق نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، افتراق نہیں ہے، حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں خط متوازی حوض کوثر تک میرے پاس پہنچ جائیں۔ اور پھر کہا ما ان تمسکتم لن تضل بعدی ابدا، جب تک ان دونوں پر سوار رہو گے۔ میں سوار کا ترجمہ کروں عمدن، تمسک، تمسک صرف پکڑ لینا نہیں ہے، تمسک یعنی سوار ہو جانا ہے۔ مثال اہل بیت کا سفینۃ نوح، میرا اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کسی ہے، من رکبا، جو سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جس نے چھوڑا وہ ہلاک ہو گیا۔ پس خط متوازی، اب مثلا فرض کیجئے دو کشتیاں ہیں، دو سواریاں ہیں، ایک ٹانگ اس پر، ایک ٹانگ اس پر، جب تک یہ ساتھ چل رہی ہیں چل رہی ہیں، لیکن جہاں ہلکا سا ڈرائیور سے اونچ نیچ ہوا، جی باقی آپ آگے خود سمجھ سکتے ہیں کیا ہوگا ڈرائیور کا۔ دیکھیں یہ ہے نقطہ جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں، سائق کا معصوم ہونا اس لیے ضروری ہے، قرآن کا بھیجنے والا اللہ، حفاظت کرنے والا اللہ، تو امامت کا بھیجنے والا بھی اللہ ہے، اس کی حفاظت کرنے والا بھی اللہ ہے، لہذا دونوں کی سیاقت کلی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس بنا پر یہ دونوں ایک دوسرے سے ذرہ برابر جدا نہیں ہو سکتے، اس لیے کہا نہ صرف قرآن، نہ صرف اہل بیت، بلکہ دونوں کو سوار ہو جاؤ تاکہ ان کے ذریعے سے نجات پا جاؤ۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ تو عرفان کاذب کے ذریعے سے کوشش کی جائے گی کہ ہر چیز کے عرفان کو بگاڑا جائے، نماز کے عرفان کو بگاڑا جائے، روزے کے مفہوم عرفان کو بگاڑا جائے، دین کے عرفان اور معرفت کو بگاڑا جائے، عزاداری کے عرفان اور معرفت کو بگاڑا جائے، ملک داری سلطنت داری کے عرفان و کو بگاڑا جائے، زندگی کے جتنے شعبے ہیں، جتنے شعبے آپ تصور کریں، سب میں یہی کوشش کی جائے گی، سب میں یہی کوشش۔ شیطانی طاقت بہرحال ایک طاقت ہے، ایسا نہیں کہ طاقت نہیں ہے، ایک ایسے ہی شعبدہ باز قم چلا گیا۔ اب ہمارے لوگ تو تھوڑا سا کوئی انہونی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو معجزے و کرامات کا نام دے دیتے ہیں۔ یہ پنچولی کا واقعہ میں شاید کبھی سنایا ہوں میں نے، اگر تکرار ہو رہی تو ہمیشہ کی طرح معذرت۔ صاحبہ نے کہا کہ سنیے نظر دے دیجیے جا کے چار دما سمین میں۔ ٹھیک ہے، رستے میں دوست مل گئے، کہاں جا رہے ہو نظر دینے؟ پہنچ گئے امام بار گاہ، رکھ دیے، باتیں ہونے لگی، باتیں کرتے کرتے نظر چکھ لیں، آپ بھی نظر چکھ لو۔ جب چکھ لی تو یاد آیا کہ وہ اس پہ تو سورہ الحم پڑھی نہیں۔ اب اس پہ ڈسکس نہیں ہو رہا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں، یہ نظر کا کانسیپٹ کیا ہے، آیا سورہ فاتحہ، یہ سب فی الحال میری بحث سے باہر ہے۔ کیا کیا کہ جلدی سے ہاتھ سے سوجی کا حلوہ تھا برابر کر دیا، دسترخوان اس پہ جو خان پوش تھا اس کو ڈھک کے چل دیا۔ دوسرے صحابہ انہوں نے کہا پورے چھال میں حلوہ بالکل ایک لیول کا ہے اور ایک جگہ کچھ انگلیوں کے نشانات ہیں۔ سمجھ گئے پھر آپ کیا ہوا ہوگا؟ خبر پہنچی، اب خواتین تو ماشاءاللہ صاحب کو پتہ ہے نا کہ اگر ضعیف العقیدہ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے اور قوی العقیدہ ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے۔ کاش کہ ہم اپنی خواتین کو قوی العقیدہ بنا سکیں، ضعیف العقیدہ نہ بنائیں۔
کیونکہ بہرحال ہمارا ایک بھی کردار ہوتا ہے نا گھر والی کے ساتھ.
خیر ان تک خبر پہنچی, بیگم دوڑے دوڑے گئیں, پتہ چلا کہ ہمارے تھال سے مولا چک گئے.
چور کو بلایا, نظر قبول ہو گئی, دن پھر گئے, سن لی مولا نے. اچھا کیا ہوا بھائی, ہمارے تھال سے مولا نے تناول فرما لیا. یہ حال ہے. انہوں نے سر پیٹ لیا, پورے محلے میں ہو رہا ہے کہ جناب فلاں صاحب, اب میں نام لینا نہیں چاہتا بہرحال, کہ نظر قبول ہو گئی, نظر قبول ہو گئی. ہر چیز کے در حقیقت مفہوم کو بگاڑا جائے گا, معرفت بگاڑا جائے گا. کمال صاحب کے بیٹے مسکرا رہے ہیں, ان کو یاد آ گیا ہوگا وہ واقعہ, درود بھیجے محمد و آل محمد کا. عرض کر رہا تھا شیطانی طاقتیں ہیں, شیطان ایک طاقت ہے. رب انذرنی الی یوم یبعثون, خداوند مجھے مہلت دے, مجھے مہلت دے. خدا نے کہا تجھے مہلت ہے, مہلت دی خدا نے, قوت بھی دی, طاقت بھی دی. اب کیا ہوا, وہ بہکا رہا ہے. تو ایسے شعبدہ باز قم پہنچ گیا کہ وہاں جا کے تھوڑی سی اپنی مولویوں کو گمراہ کر کے دال گلا جائے. اب جو صادق عظیم کے جو ابتدائی سطح کے مولوی تھے وہ تھوڑے سے مروب ہو گئے, فروہ جسم, کلین شیو, ہاتھ میں انگوٹھیاں, گلے میں من کے جو انداز ہوتا ہے. ایک اس کے ساتھ جو ہے تختہ تھا یا ڈبہ تھا, وہ اس پہ بیٹھ کے گفتگو کرتا تھا. وہ جخسا ہے, تو ایسا ہے, تو ویسا ہے, تیرا مسئلہ یہ ہے, تیرا مسئلہ وہ ہے. لوگ بڑے مروب ہوئے. ہمارے جن دوست نے یہ واقعہ نقل کیا وہ تھوڑے سے شارپ مائنڈ تھے, ان کو یہ باتیں اتنی جلدی ہضم نہیں ہوتی تھیں. انہوں نے تحقیق کی, انہوں نے دو چار سنجیدہ علماء کو بلایا پاکستانی اور کہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے. ایک بہت بڑے عارف کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اپنے شاگرد کو بھیجا اور انہوں نے کہا کہ تم جانا اور جاتے اس کا ہاتھ پکڑ لینا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اس کو اس جگہ سے اٹھا لینا جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے اور پھر اس سے کہنا اب بتا. اس عارف کا, اس مجتہد کا شاگرد گیا, کمرے میں داخل ہوا, جاتے ہی جہاں وہ بیٹھا تھا ہاتھ پکڑ کے اٹھا دیا, کم سے کم کچھ بولتا, اٹھا دیا اب بتا, اب اس کی سٹی گم, آئے بائیں شائیں. پھر انہوں نے کہا کہ اس صندوق کو کھول کے دیکھنا. اب جو صندوق کھول کے دیکھا تو قرآن مجید کو غلاظت کے درمیان رکھا گیا تھا. یہ میں عرض کر رہا ہوں, یہ حقائق ہیں. شیطان, یہ جو آپ کالے جادو دیکھتے ہیں اور مردوں کی ہڈیاں دیکھتے ہیں, یہ بہرحال کچھ نہ کچھ تو ہے نا. شیخ بہائی کے بارے میں ملتا ہے, آپ جادو جانتے تھے. ایک دفعہ آپ بیت الخلاء تشریف کے رفع حاجت کے لیے دیکھا کہ آپ کا بال قطع نہیں ہو رہا ہے, مسلسل جو ہے وہ اس میں مثلا بہاؤ جاری ہے, پریشان ہوئے تو دیکھا روشن دان کی طرف, کوئی شیطانی طاقت ہے کہ جو یہ سارا سلسلہ کر رہی ہے. انہوں نے اس کے کارڈ کے لیے کوئی عمل کیا تو اس کے سینگ نکل آئے, اب وہ فرار کرنا چاہتا تھا تو وہ اس کے سینگ پھنس گئے. یہ کتابوں میں درج ہے واقعہ, سنگھ پھنس گئے. اس نے کہا کہ جان چھوڑے میری, اس نے کہا پہلے تم اپنا جادو قطع کرو تو میں تیری جان چھوڑوں گا. بعض اوقات عرفا یا علماء حقانیت کے ذریعے سے جادو کا توڑ کرتے. تو یہ حقائق ہیں, یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ شعبدہ بازیاں بہت زیادہ ہو جائیں گے آئندہ آنے والے زمانے میں. اتفاق سے ابھی میں ایک ریسرچ کر رہا تھا اور دیکھ رہا تھا, ابھی کچھ عرصے پہلے کچھ ایسی خبریں بھی آئی تھیں کہ ایک ایسی ٹیکنالوجی آ گئی جو آسمان پر شبیہ بنا کر در حقیقت بہت ساری منظر کشی کر سکتی ہے. یہ حقیقت ہے. اور اس پر اتفاق سے میں اور ایک ہی اسی یوں کہوں کہ سوسائٹی کے ایک عالم دین ہے, انہوں نے اور اس حقیر نے اس موضوع پر آج سے کوئی شاید 8 سال یا 10 سال پہلے گفتگو کی تھی اور مجھے ان کے بھی الفاظ یاد ہیں ان عالم دین کے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ تمہیں نور کی شبیہ بنا بنا کے دکھائیں گے اور تم مروب ہو جاؤ گے کہ امام زمانہ کے اثرات ہیں اور یہ ہیں, کیونکہ ہم ضعیف العقیدہ لوگ ہیں نا. لہذا ہر چیز کا عرفان بگاڑا جائے گا, ہر چیز کی معرفت بگاڑی جائے گی. آپ سے نماز نہیں لے سکتے آپ کی جہت تبدیل کر دیں گے، آپ سے عزاداری نہیں لے سکتے، اس عزاداری کی جہت تبدیل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ جہت جو خدائی ہونی چاہیے، وہ جہت جو نورانی ہونی چاہیے، وہ جہت جو الہی ہونی چاہیے، وہ جہت جو صبغت اللہ ہی ہونی چاہیے، وہ جہت لے کر ہماری آخرت کو برباد کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ انشاءاللہ بقیہ جو مطالب ہیں کل آپ کی جو اس عزا خانے کی غالباً آخری مجلس ہوگی، اس میں میں عرض کروں گا۔ عرفان صادق، عرفان کاذب، عرفان صادق کی پہچان کیا ہے؟ صرف ایک جملے میں عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں، قرآن و اہل بیت۔ صحیح ترین مکتب اور راستہ کہ جہاں سے حقیقت زندگی کا پتہ ملے، وہ ہے قرآن و اہل بیت کا راستہ۔ نہ صرف قرآن، نہ صرف اہل بیت، یہ رسول اللہ کا دیا ہوا کلیہ ہے کہ دونوں کو ساتھ رکھنا ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی ایک سماجیات کا ایک مفکر گزرا ہے، ماہر گزرا ہے ایران کا، اس نے بہت ساری اچھی کتابیں بھی لکھی ہیں، کچھ اس کی غلطیاں بھی ہیں، بہرحال چونکہ یونیورسٹی کے پڑھا ہوا تھا، اپنی دانش میں اس نے انقلاب کی شروع میں لیکن بہت کام کیا، نوجوان نسل کو اسلام کی حقانیت کی طرف بلایا ہے۔ بہرحال تو اس کا ایک جملہ میں عرض کروں، وہ کہتا ہے کہ خداوندہ مسلمانوں کو قرآن اور شیعوں کو علی عطا فرما۔ یا تو میری گفتگو بہت زیادہ سنجیدہ ہو رہی ہے کہ میری سنجیدگی جو ہے آپ پر حاوی ہو رہی ہے۔ قبول بھیجو، یا میں خوش فہمی مبتلا ہوں کہ میرا موضوع جو سماعت کے ذریعے قلب و ذہن کی گہرائی تک اتر رہا ہے۔ درود بھیجو محمد و آل محمد۔ دو قوموں میں مجلس پڑھنا میرے لیے بڑا سخت و دشوار ہوتا ہے، ایک ہمارے خوجہ بھائیوں میں، ایک ہمارے گلگت اور بلتستان کے بھائیوں میں۔ پتہ نہیں چلتا کہ انسان فرشتوں میں گفتگو کر رہا ہے یا انسانوں میں گفتگو کر رہا ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ ابھی پہلا اشرہ اے بی سی نیئر لائن میں تھا، مسجد ماشاءاللہ سے بھری بھی ہوتی تھی، کبھی کبھی کوئی ایک آدھ صلوات کی آواز آ جاتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا انسانوں سے مخاطب ہوں، تو تھوڑا تھوڑا ساتھ دے گئے۔ تو انشاءاللہ جی، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ قرآن و اہل بیت، اصول کلیہ کیا ہے، معیار کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت، اس سے کم پہ بات نہیں ہو سکتی۔ اور پھر قرآن و اہل بیت کے ذریعے سے دو چیزیں ہمیں عطا کی گئی ہیں، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ نہ صرف عقیدہ، نہ صرف عمل، بلکہ کہاں کہ معرفت حاصل کرو تاکہ عمل بہتر ہو، اور بغیر معرفت کے، معصوم فرمانا، بغیر معرفت و پہچان و شناخت اور نالج کے عمل کرو گے، بغیر نالج بغیر معرفت کے، تو خدا سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ آج معاشرے کا المیہ یہی ہے کہ معرفت کی بنیاد نہیں، معرفت مستحکم نہیں، عرفان نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ کوہلو کے بیل کی طرح ہم مختلف کام، عبادات اور رسومات انجام دیے جا رہے ہیں، خب وہ ہماری داخلی صورتحال ہو یا پورے ملک اور پورے امت مسلمہ کی صورتحال ہو۔ معرفت کے ساتھ، معرفت جتنی مستحکم ہوگی، اس پر کھڑی ہونے والی عمارت کی جو استحکام ہے وہ اتنا ہی زیادہ قوی اور پائیدار ہوگا۔ بس انشاءاللہ کل بقیہ جو مطالب ہیں وہ عرض کروں۔ تو قرآن مجید میں خدا یہی کہہ رہا ہے کہ عرفان صادق کی طرف آؤ، عرفان حقیقی کی طرف آؤ، اور اس کا راستہ یہ ہے کہ ایک کلیہ قرآن نے دیا، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، خدا تمہیں تعلیم عطا کرے گا۔ یوں کہوں کہ تم اللہ کے حلال و حرام کو اختیار کرتے چلے جاؤ، خدا تمہارا استاد، تم اس کے شاگرد ہو جاؤ گے۔ یہ واقعہ جو آپ نے سنا ہے، اور اب میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں، وقت پورا ہو گیا، قبلہ شہنشاہ صاحب نے یہ واقعہ سنایا ہے اپنے ایک استاد کے واسطے سے، صرف آیت اللہ حسن زادہ عاملی سے کئی مرتبہ ملنے کا شرف حاصل ہوا۔ عارف ہیں، علوم غریبہ کے ماہر، علوم غریبہ وہ علوم
کہ جو اس وقت محو ہو چکے ہیں دنیا میں، دنیا کی سائنسز میں، دنیا کی یونیورسٹیز میں وہ علوم موجود نہیں ہیں. آپ ریاضی کے اتنے بڑے پروفیسر ہیں، اسے پروفیسر کہنا بھی شاید ان کے لیے توہین ہو، لیکن سمجھانے کے لیے ہم کہتے ہیں پروفیسر ہیں، پی ایچ ڈی ہیں مثلا، یہ سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے ہمارا، پی ایچ ڈی بھی شاید ان کے لیے بہت کم درجہ ہے. ریاضیات کے اتنے بڑے ماہر ہیں کہ بیرون ممالک کی جامعات کے بڑے بڑے پروفیسر پی ایچ ڈی آ کے ان سے مکالمہ کرتے ہیں اور ان کے سامنے زان و ادب طے کرتے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ایک مردہ بچے کو زندہ کر دیا تھا. تو ان سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے آپ کی کہ آپ نے ایک مردے کو زندہ کر دیا؟ تو فرمایا کہ اللہ نے جب بلایا میں نے ہاں کہا، جب میں نے اللہ سے کچھ کہا اس نے ہاں کر دیا. یہ وہ حقائق ہیں. اچھا، اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے ہم لوگوں کو. اچھا، ایک زمانہ تھا کہ یہ باتیں ہمیں موہومی لگتی تھیں، خرافاتی لگتی تھیں، لیکن ایسا ایسا کیا ہوا، اب ہمارا مزاج تھوڑا سا عرفانی ہوا، علمی ہوا، ذوق سلیم پیدا ہوا، اب یہ باتیں ہمارے کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگی ہیں جتنی ہماری عقل کی وسعت ہے اور ظرفیت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چٹخاروں کے لیے، نئے ٹاپک کے لیے، لوگوں کو مروب کرنے کے لیے اس قسم کے ہونی انہونی اور اس قسم کے واقعات جناتی اور اس قسم کے واقعات سنائے جائیں، لوگ مروب ہو جائیں. ہمارے علماء جو آئے آیت البہجت کے لیے کہا جاتا تھا، وہ یہاں کھڑے ہوتے تھے تو وہ تمہارے اس پار دیکھ رہے ہوتے تھے. خب، اس قسم کا مشتہد بنانا جو ما فوق فطرت ہو وہ قطعاً درست نہیں ہے. ان میں صلاحیت تھی، لیکن عرفا کو اس جہت سے پیش کرنا ہے کہ نعوذ باللہ مثلا ان کو انسانوں میں جانور نظر آتے تھے، حیوان نظر آتے تھے، یہ اس قسم کی چیزیں نہیں، کبھی بھی انہوں نے اس قسم کا اظہار نہیں کیا. ہاں، جہاں پر ضروری ہوتا تھا وہاں کبھی کبھی اظہار کرتے تھے. مثلا خود میری آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، میں خود چشم دید گواہ ہوں. قم میں چار رائے شہدہ سے ہم صفائی کی طرف جا رہے تھے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں قم کا نقشہ ہو اور وہ گیا ہو تو ذہن میں رہے. چار رائے شہدہ سے مدرسہ حجتیہ سے نکلتے تھے اور صفائی کی طرف، سامنے سے فٹ پاتھ پر آیت اللہ حسن زادہ عاملی سردیوں کے دن تھے، ہاتھ میں ایسا اور موٹی ابا کو ہاتھ میں دبائے ہوئے سر جھکائے ہوئے چلے آ رہے. ان کے ساتھ ایک اور عالم دین تھے، اغائے دعائی، وہ بھی ایک روحانی عالم دین تھے. ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر ہاتھ ملا. اچھا، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، خدا ان کی عمر طولانی کرے، صحت و سلامتی عطا کرے، انتہائی ہسمکھ، یعنی آپ دو منٹ کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو آپ ہنسے بغیر، مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتے. المؤمن بشرہ فی وجہہ وحسن فی قلبہ. مومن کی علامت کیا ہے؟ اس کی حشاشت و بشاشت، اس کی شادابی تراوٹ اس کے چہرے پر ہوتی ہے، مسکراتے چہرے کا مالک ہوتا ہے، اس کا حزن، اس کا غم، اس کا اندوہ اس کے دل میں ہوتا ہے. مسکراتے لبوں کے ساتھ ملتے تھے اور آپ مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ خدا خود کہہ رہا ہے وہ ہوا اب ہاں وہ اب کا. خدا ہنساتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے. کہتے جب خدا ہنسا رہا تھا میں کیوں نہیں ہنساؤں؟ کچھ مولوی ہوتے ہیں جو ہمیشہ رلاتے رہتے ہیں، جی ملک الموت بنے رہتے ہیں، وہ کہتے تو خدا خود قرآن میں کر رہا ہے ہنساتا ہوں رلاتا ہوں. جب خدا ہنسا رہا ہے تو میں کیوں بندوں کو نہ ہنساؤں بغیر گناہ کے؟ نوجوان آیا، مصافحہ کیا. آپ یقین کیجیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ ایسے کر لیے، میں دیکھ رہا ہوں بالکل ایسے کر لیے. کہا کہ میں تم سے، آنکھیں چشمے لگاتے تھے، آنکھیں تھوڑی بڑی کی، چہرے پہ غصے کے آثار آئے، اور کہا کہ میں تجھ سے ہاتھ نہیں ملاؤں گا، مجھے تجھ سے ڈر لگتا ہے، مجھے تجھ سے منسو می ترسا. عارف ہے جو لوگوں کو ہنسانے والا ہے، مزاح کرنے والا ہے، گل مل جانے والا ہے، میرے لیے بڑا جائے تعجب تھا، خصوصاً آغا دعائی کے لیے جائے تعجب تھا کہ ایک اتنا بڑا مشتہد ہمیشہ ہنستا مسکراتا. آپ دیکھیں ایک نوجوان آئے ہاتھ ملانے کے لیے، اور ہم نے دیکھا نوجوان آتے تھے گھول مل جاتے تھے، شیر و شکر ہو جاتے تھے، ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، مدرسے میں آ جاتے تھے تو گفتگو کر رہے ہیں، چاروں طرف طلبہ جمع ہو گئے، یہ حال تھا ان کا. हाथ ऐसे किए, कहा कि मैंने सुमीर दर्शन, मैं तू दर्श ना भी दहम, मैं तुझे अपना हाथ नहीं दूंगा, तुझसे डरता हूँ। बाद में अंदाजा हुआ, अमर दुआई ने तहकीक की, बाद में अंदाजा हुआ वो नौजवान एक तालिब इल्म था और एक फेल हराम का मुर्तकिब हुआ, जिसकी वजह से आगा ने उसकी हकीकत देखते हुए उसकी इस्लाह के लिए ये जुमला फरमाया कि मैं तो अजमी दरसा, ये मेरे आंखों देखा वाकया है अजीदा निकराबी। तो ये हकायक हैं और आफा के, लेकिन इनको जन्नती शक्ल बनाकर अनहोनी और फरिश्ती शक्ल में पेश कर देना, नहीं, ये कहीं का इंसाफ नहीं है। इंशाल्लाह बाकी गुफ्तगू इरफान सादिक और इरफान कादिर से मुताल्लिक कल अर्ज करेंगे। मिलकर दुरूद भेजिए मोहम्मद आल मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान व अहले बैत ये कुल्लियत एहसास, ये ख़त्म मुतवाज़ी हैं जो कभी एक दूसरे से जुदा होने वाले नहीं हैं। और यही वजह है कि कुरान व अहले बैत पर वो जुमला रह गया डॉक्टर अली चरीद के, मुसलमानों को कुरान और शियों को अली तक फरमा, वो पूरा कर दूँ ताकि वादा पूरा हो जाए। किसी ने कहा ये तहसील हासिल है, यानी एक चीज़ पहले से मुसलमानों के पास है कुरान, आप कह रहे मुसलमानों को कुरान दें, शियों के पास पहले ही अली, आप कहने अली दे, कहा कि तुम समझे नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ खुदावंदा मुसलमानों को फहम कुरान दे, शियों को फहम अली अता कर, ताकि वो जिसके पास कुरान है जब फहम कुरान से कुरान पढ़ेगा तो उसे औसाफ अहले बैत नज़र आएंगे, और अगर फहम अली आ जाए तो फहम अली में, अमल अली में, मार्फत अली में, इबादत अली में चलता फिरता कुरान नज़र आ जाए। मिलके दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये है अहले बैत, और इन्हीं के दर से निजात है। इनके बगैर न कुरान कुरान है, इन्हीं को मरकज़ महवर हक करार अल्हक़ मा अली व अली मा अल्हक़, अली हक के साथ और हक अली के साथ, और हक को वहाँ मोड़ दे जहाँ जहाँ अली जा रही है, जहाँ अली है वहाँ हक है। ये मत देखो ये कुल्ली अपनी जगह है कि हक कहाँ है तो अली भी वहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे भी देखो जहाँ अली है वही हक है, वही हक। लेकिन दुनिया ने क्या किया, इस शऊर फहम अली को लोगों से छीनने के लिए फजाइल अपने नाम किए, कत्ल किया, जंजीरें पहनाई, मदीने से निकलने पे मजबूर किया, करबला में आ गए, पानी बंद कर दिया, न सिर्फ कत्ल किया बल्कि लाशों पर घोड़े दौड़ा दिए, अजबाब लूट लिया, अहले बैत को कैदी बना लिया, और सिर्फ कैदी नहीं बनाया बल्कि गुलामों की तरह उनको शहर शहर गली गली फहराया। अजर को डाला खुदा आपकी आंखों को सिवाय गम हुसैन के किसी और गम में गिरिया न करे, ये आँखें रोज़ उखबा का सामान निजात हैं, ये आंसू रोज़ उखबा का सामान निजात हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, इमाम सज्जाद के मसाइब बड़े अजीब हैं। जिस तरीके से इमाम सज्जाद ने अपनी इमामत का आगाज किया है शायद ही किसी इमाम ने किया। मनसब इमामत संभालने के बाद पहली मुलाकात हुसैन की और सैयद सज्जाद की हुई है, वो कैसी हुई, जब जलजला आया तो एक दफ़ा बीवी ने कहा बेटा ये सुर्ख आंधियाँ जलजला कैसे, एक दफ़ा फूफी अम्मा ज़रा खेमे का पर्दा हटाइए, खेमे का पर्दा हटाया, बेटे ने कहा सलाम अलैक या बाता, मज़लूम बाबा अपने बेटे का सलाम ले लो। जनाब ज़ैनब ने दिल पे हाथ रखा और कहा बेटा मुझे हुसैन नज़र नहीं आ रहा, कहा फूफी अम्मा अब ज़मीन पे हुसैन की ज़्यारत रही, नो के नेज़ा पर हुसैन की ज़्यारत हो। یہ پہلی ملاقات ہے، یہ پہلا دیدار حسین کا، اللہ اکبر۔ اور جب امام ایک دفعہ خیمے سے نکلا ہے، بلکہ نکلا بھی نہیں ہے، اس کو جناب زینب نے بچا کے نکالا ہے، اب جو امام کی نظریں پڑی، چادریں سر سے چھن چکی تھیں، اسباب لٹ چکے تھے، ارے ہاتھوں میں رسن باندھ دیا گیا تھا۔ آج رکو بل اللہ، امام سجاد کہتے ہیں 6-7 مصیبتیں ایسی تھیں، امام کہتے ہیں میں بھول نہیں سکتا، میں فراموش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ امام کہ امام سے پوچھا جاتا، مولا بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی ہیں؟ شاید علی اکبر کا سینہ یاد آتا ہو، شاید علی اصغر کا گلو یاد آتا ہو، شاید عباس کے بازو یا حسین کا پامال شدہ لاشا۔ سید سجاد نے کچھ نہیں یاد دلایا، بس ایک دفعہ سر کو جھکایا، گریہ گناہ کہتے، الشام الشام، ارے شام کا دربار و بازار تھا۔ امام کہتے ہیں ظہر کے وقت ہم باب سعاد پہ پہنچے، اور مغرب کے وقت ہمیں دربار یزید میں داخل کرایا گیا۔ اس مدت میں اہل بیت نے کیا کام کیا؟ اب امام کی زبانی سنیے، امام کہتے ہیں ہمارے بازو میں رسن باندھی گئی تھی، ہمیں گلی کوچوں سے گزارا جا رہا تھا، اور یہود و نصارہ کے محلے سے گزار کر یہ منادی ندا دے رہا تھا، ارے یہ وہی ہیں جن کے آبا و اجداد نے تمہارے آبا و اجداد کو قتل کیا تھا، آؤ ان سے بدلہ لو۔ ارے لوگ پتھر پھینکتے تھے، لوگ صدقہ پھینکتے تھے، کوئی گرم پانی پھینکتا تھا۔ امام کہتے کسی نے آگ برسائی، میرے اماں پہ بھی گری، میرا ماما جلا، ارے میں اپنا حفاظت نہ کر سکا، سر کے بال جلے، جل جل گئی۔ اجرکم اللہ، امام کہتے ہیں چاروں طرف نیزہ بردار کھڑے تھے، ارے ہم میں کوئی بھی روتا تھا، یا حسین کہتا تھا، ارے نیزے کی انیاں چبوئی جاتی تھی، ارے تادیاں نے مارے جاتے۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل عبادت کو معرفت کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، ہمارے ناسوک، ہماری نجات اور ہماری معرفت میں اضافے کا باعث قرار دے، ہمیں عرفان صادق کا فہم و شعور عطا فرما، ہمیں عرفان عزاداری و عرفان دین و آئمہ عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، حاضرین مجلس بانین مجلس کی دینی دنیاوی جال حاجت کو قبول فرما۔ بہت سے لوگوں نے التماس دعا کی ہے، کچھ وینٹیلیٹر پر کچھ مریض ہیں، ان سب یہ دعا فرمائیں، اپنے مریضوں کو بھی ذہن میں لائیں، بار الہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اس خانوادے کے تمام مرحومین اور جملہ مرحوم مومنات کو کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو سفرۂ آل محمد پہ آج کی شب مہمانی عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔